कौन सी आयत से आज शुरू करना है? हम हसीब तुम
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولعامة مؤمنة ولعامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
ام حسبتم، ام میں کیا، حسبتم تم یہ گمان کرتے ہو، کہ تم نے یہ گمان کیا ہے، ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ان کہ تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ، یہ ان کی وجہ سے نون آخر کا تدخلونا کا گر گیا ہے، ان جب آ جاتا ہے پہلے تو مضارع میں نون گر جایا کرتا ہے، تو ان تدخلونا تھا اس کی ان کی وجہ سے نون آخری گر گیا تو تدخلو بن گیا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین، حالانکہ ابھی تک تمہارے پر وہ مثال صادق نہیں آئی، خلو من قبلکم یعنی ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے تھے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک، یاتکم مثل کا مطلب ہے تم پر وہ مثال صادق نہیں آئی جو ان لوگوں کی ہے جو تم سے پہلے تھے، مستہم مول باساؤ، ان کو سختی نے آ پکڑا تھا، مسا کہ میں نے ہوتا ہے چکھنا، ہاتھ لگا دینا، تو مراد یہ ہے کہ سختی ان کے بدن تک پہنچ گئی تھی، کوئی فاصلہ نہیں رہا تھا، تو ویسے مسا کہ میں نے چھونا ہے، مگر قرآن کریم نے مسا کے لفظ کو چھو کر ہٹنے کے معنوں میں استعمال نہیں کیا جہاں بھی عذاب کا ذکر آیا ہے، مراد یہ ہے کہ عذاب کوئی دور کی بات نہیں رہی بلکہ ان کے بدن سے ملحق ہو گیا، مستہم الضراء، سختیوں نے انہیں آ پکڑا، والضراء اور تنگی، ہر قسم کی تنگی ترشی تو پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں، ہر قسم کی تنگی اور سختی نے ان کو پکڑ لیا، وزلزلوا حتى يقول الرسول، اور اس طرح ہلائے گئے یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھا، یہ کہنے لگا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے، والذین آمنوا معه، جو اس کے ساتھ تھے وہ لوگ، متاع نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، سنو خبردار، خدا کی مدد قریب سے قریب کھڑی ہے یا قریب ہے، تو اس میں جو خاص توجہ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو متاع کا نعرہ ہے یہ مایوسی کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ تمام رسولوں کے متعلق یہ بات منسوب کی گئی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کا دل پکار اٹھتا ہے کہ اب مدد کا ایسا وقت آ چکا ہے تکلیف کا کہ اب زندگی اور موت کا سوال ہے، اب اگر تاخیر ہوئی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، ایسی صورت میں متاع کا نعرہ لگانا یہ ہرگز نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کے جواب میں ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا اللہ کی طرف سے، بلکہ الا ان نصر اللہ قریب کی آواز آتی ہے، حضرت مسیح نے جو آخری دم میں ایلی ایلی لما شبقتانی فرمایا، عرض کیا تھا خدا کے حضور، وہ بھی مایوسی کے معنوں میں نہیں تھا، بلکہ اب تو جان آ لبوں تک آ پہنچی ہے، اب تیری مدد کہاں ہے، یہ مانا تھا دراصل، کیا چھوڑ دیا کہ مانا یہ نہیں تھا کہ واقعتاً وہ چھوڑ دیا سمجھ رہے تھے، مراد یہ ہے کہ جس کا متاع نصر اللہ کا نعرہ نکلتا ہے منہ سے وہ وقت تھا مسیح پر، الا ان نصر اللہ قریب، یہ سنو خدا کی مدد، اللہ کی نصرت قریب ہے، یسألونک ماذا ینفقون، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، یسألونک تجھ سے وہ پوچھتے ہیں، کا تجھ سے، ماذا ینفقون، کیا ہے جو خرچ کریں، کیا چیز خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اب یہاں بظاہر تو خرچ کریں گے کا ترجمہ ہونا چاہیے، ینفقون کا مطلب ہے خرچ کریں گے، لیکن ماذا کے ساتھ جب لگ کر کیا کا سوال اٹھتا ہے تو گے کا مضمون گر جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، یعنی آئندہ ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا خرچ کریں. قل، تو کہہ دے، ما انفقت من خیر، کہ جو کچھ بھی تم اچھا مال یا اچھی چیز خرچ کرو. خیر کا ایک ترجمہ ہے مال، اور ایک ہے خیر بھلائی کو کہتے ہیں. رب، جس طرح حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، رب انی لما انزلتا من خیر فقیر، ہاں رب ما انزلتا الیہ، میں نے کیا کہا تھا، اچھا لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، کہ تو میری جھولی میں جو بھی خیرات ڈال دے. لفظ خیرات بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی خیر کی جمع خیرات ہے. تو یہاں بھی خیر ان سب معنوں میں آتی ہے، صرف مال کے معنوں میں نہیں. قل ما انفقتم من خیر، تم جو بھی اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو، مال ہو یا اور، مگر چیز اچھی بھلی ہونی چاہیے. فللوالدین، تو پھر پہلا حق تو والدین کا ہے. والاقربین، اور اقربا کا ہے. والیتاما، اور یتیموں کا. والمساکین، اور مسکینوں کا. وابن سبیل، اور مسافروں کا بھی. وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، اچھی چیزوں میں سے، فإن اللہ به علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب اس کی جزا یہاں بیان نہیں کی گئی، اللہ کا باخبر ہونا بیان کیا گیا ہے. اس میں جزا کا معنی تو اس لیے داخل ہو ہی جاتا ہے کہ جس نے جزا دینی ہے اس کے علم میں ہے، مگر اعلیٰ درجے کا مفہوم اس میں یہ بتایا گیا ہے، بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا نظر رکھنا ہی تم پر یہ تمہاری جزا ہے، کیوں تم خدا کی خاطر نیکیاں کرتے ہو. اگر یہ سارے کام تم اللہ کی رضا کی خاطر کرو گے تو سنو کہ اللہ کی نظر ان باتوں پر ہے. کتبہ علیکم القتال، تم پر قتال یعنی تلوار کی لڑائی یا جنگ و جدل، یا یوں کہنا چاہیے کسی بھی ہتھیار سے جسمانی لڑائی کو قتال کہتے ہیں، تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے. وہو کرہ لکم، حالانکہ تمہیں یہ ناپسند ہے. وہ آسان تکرہ شیئاً وہو خیر لکم، اور بسا اوقات تم ایک چیز ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان خون خوار تھے اور جنگ چاہنے والے تھے، اور ہر وقت ان کا لڑائی کر کے فساد کو دل چاہتا تھا، اس کا یہ قطعی جواب ہے کہ بالکل جھوٹ ہے. اور قرآن کریم نے جب یہ بیان دیا اس وقت سب لوگ جانتے تھے کہ کون لوگ ہیں، کیا ان کی عادتیں ہیں، اور مستشرقین اس رسول کو تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ قرآن کریم اپنے زمانے کی جو بات کرتا ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. شدید سے شدید معاند مستشرق بھی اس اصول کو تسلیم کرتا ہے کہ اپنے وقت کی بات قرآن کریم جھوٹی بیان کر ہی نہیں سکتا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو گواہی ہے مسلمانوں کے مزاج کی، یہ بھی ایک قطعی گواہی ہے کہ وہ جنگ چاہنے والے لوگ نہیں تھے، امن پسند لوگ تھے. اور جب جنگ فرض کی گئی تو ان کی طبیعتوں پہ انقباس تھا، ان کی طبیعتوں پہ بوجھ تھا. فرمایا کہ بسا اوقات ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. آسان تک رہو شین وہ خیر الکم، وہ آسا ان تو ہبو شین وہ شر الکم. اور بسا اوقات، یا قریب ہے کہ ایسی بات ہو. اسا کا مطلب یہ ہے ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات کا ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے اس کا، این ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ہوا کرتا ہے. کہ انت حب شین، کہ تم پسند کرو کوئی چیز، وہ شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ثابت ہو، ناپسندیدہ ہو. اب یہ بتائیے، انتو حبو شان میں شان کے اوپر وہ تنوین اور زبر پڑی ہوئی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ انتو حبو شان کیوں نہیں پڑا پڑھا جا سکتا، شائن کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تم کیا کسی چیز کو پسند کرو. تو یہ لفظ کو جو ہے یہ مفعول کی نشانی ہے. آپ یہ ترجمہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز نہیں پسند کرو، نہیں لگتا ہی نہیں یہاں. تو ظاہراً مانن آپ کو فوراً سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ مفعول کا موقع ہے، کسی چیز کو تم پسند کرو، جس کو پسند کرو گے وہ تمہارا مفعول ہے، پسند کا مفعول ہے، تمہاری پسند کا مفعول کہہ دینا چاہیے. اور اسا ان تحبو شان وہ شر لکم، شر کے اوپر پیش ہے، نہیں یہاں آپ کو دھوکہ لگ گیا، یہ چیز میں آپ کو پڑھائی نہیں ہوئی. اصل میں ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جو جس جملے میں فعل نہ آئے اس میں اس کا اسم اور اس کی خبر، یہ دو جز ہوتے ہیں، اور عام حالتوں میں دونوں پہ ہی پیش آتی ہے، اسم پر بھی اور خبر پر بھی. اس میں اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ ہوا اسم ہے اور شرن اس کی خبر ہے. ہوا شرن وہ چیز شر ہے، تو ہے کا چونکہ اس میں عربی میں اظہار لفظاً نہیں ہوا کرتا بلکہ معنوں میں داخل ہوتا ہے، اس لیے فعل کا اظہار نہیں ہوا. کوئی نہ ماضی ہے نہ مضارعہ ہے نہ اس میں فعل امر ہے، کچھ بھی نہیں، اور فقرہ مکمل ہے ہو شر لکم. ایسی صورتوں میں جہاں دو اسم آ جائیں اور ایک اس کا پیشوا بن جائے اس فقرے کا اور ایک اس کی خبر بن جائے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ کسی ایک کا عمل دوسرے پر نہیں ہوتا، دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں، ان کو برابر انصاف کے ساتھ برابر دکھا دیا گیا ہے. اس لیے شر لکم ہوا شر ہے اصل جملہ، لکم تمہارے لیے، اس کو کہتے ہیں متعلق خبر. حرفوں کے ساتھ جو لگا کے کوئی مزید زائد بات بتا دی جائے، کس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس سب کو متعلق کہتے ہیں. اور اسی طرح جملہ اسمیہ میں، جس جملہ فعلیہ میں متعلق فعل بھی آ جایا کرتا ہے، جملہ اسمیہ میں متعلق خبر آ جاتا ہے. کہ خبر کے متعلق مزید تفصیل یہ ہے، خبر کیا ہے؟ شر. ہوا وہ شر ہے نا. اس سے متعلق مزید تفصیل کیا بیان ہوئی ہے؟ لکم، شر لہو نہیں، شر لکم. تو جس نے شر کے اوپر مزید وضاحت کر دی کہ شر کس کے لیے ہے، اس کے متعلق مزید بات ہوئی، اس کو متعلق خبر کہا گیا، کہا جاتا ہے. سمجھے؟ تو ایک اور چیز اب بعد میں پھر کبھی کبھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ قرآن کریم کے جملوں کی عمومی پہچان ہو جائے. تفصیلی گرامر تو نہیں پڑھانی لیکن عموماً پتہ لگ جائے کہ فیل ہو تو یہ باتیں ہوتی ہیں، بغیر فعل کے جملے آئیں تو ان کی کیا شکل بنتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے، وانتم سوری لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام، تجھ سے وہ سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام عزت والے مہینے سے متعلق کیا سوال کرتے ہیں؟ قتال فی ہے، یعنی اس میں لڑائی سے متعلق، عزت والے مہینے سے متعلق سوال کرتے ہیں یعنی اس میں لڑائی سے متعلق۔ قل قتال فی ہے کبیر، تو کہہ دے اس مہینے میں، عزت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیر، بہت بڑی بات ہے، معمولی خرابی نہیں۔ وہ صد عن سبیل اللہ وہ کفر بہ، لڑنا بہت برا ہے، لیکن صد عن سبیل اللہ، خدا کے رستے سے روک دینا جو ہے وہ کفر بہ، اور اس کی ناشکری کرنا یا اس کا انکار کرنا، والمسجد حرام، اور مسجد حرام کی ناشکری کرنا، یعنی وہاں لوگوں کو لے جانے سے روک دینا، اس کے حقوق کو تلف کرنا، مسجد حرام کے اپنے حقوق ہیں، وہ حقوق یہ ہیں کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کو عزت کے احترام کے ساتھ بغیر نقصان، بغیر شر، بغیر خوف کے وہاں پہنچنے کو۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بری چیز ہے اگر قتال کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی بری باتیں ہیں۔ وہ صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنا، وہ کفر بہ، اور اس کا انکار کر دینا یا اس کے ساتھ ناشکری کا سلوک کرنا، والمسجد الحرام، اور اسی طرح مسجد حرام کی راہ روکنا، صد عن المسجد الحرام، یہ مطلب بن جائے گا، صد عن سبیل اللہ وہ کفر بہ، و صد عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، اس کی راہ روکنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ و اخراج و اہل ہی من و اکبر و عند اللہ، اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، یا وہ لوگ جو اس میں رہنے کے زیادہ اہل ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، جن کی خاطر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، اصل میں اغراض کعبہ کے کا بلند مقصد جو تھا، سب سے بلند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے ساتھیوں کا وہاں طواف کرنا اور خدا کو یاد کرنا۔ تو اہل ہی کے معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے جو اس کے اہل ہیں، اردو میں جو ہم اہل کہتے ہیں نا، اس کے حقدار ہیں، انہیں کو زیب دیتا ہے وہاں رہنا، ان کو تو نکال دیا جائے اور ہر للو پچو وہاں رہ جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ وہی بات دہرائیے، والفتنہ تو اکبر من القتل، قتال تو منع ہے لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ ظلم ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ قتال نہیں کرنا، باقی جو فتنہ کرنا ہے لوگوں کو روک دو، بشک روکنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں بڑا گناہ ہے بتائیے؟ ہاں فتنہ تو ہے، اصل میں اس کی روح بیان فرمائی گئی ہے کہ قتال کیوں منع ہے ان دنوں میں۔ قتال تو ویسے جائز ناجائز ہو سکتا ہے، اس کی بحث ہی اٹھ رہی، جائز قتال کی بحث ہو رہی ہے کہ قتال تمہارے لیے جائز بھی ہو تو حرمت والے مہینے میں نہیں کرنا، سوائے اس کے دشمن مجبور کر دے۔ کیوں منع ہے قتال؟ اس لیے کہ وہ مسافر دور دور سے، ان دنوں میں جو چار حرمت والے مہینے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ دور دور سے مسافر آتے ہیں، اور رستے کا امن اٹھ جائے، اگر لڑائی شروع ہو گئی ہو تو وہ حج سے رک جائیں گے، تو عملاً حج کی حفاظت کی خاطر، تاکہ خدا کی کے گھر کی راہ کوئی نہ روکے، ارادتاً یا بل ارادتاً یہ حکم ہے کہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں انہیں لڑنا نہیں، اور خصوصاً وہ حرمت والا مہینہ کہلایا جس میں حج ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ قتال تو منع اس لیے تھا کہ یہاں سے روکا نہ جائے، اور تم روک بیٹھے ہو، تو جو ذریعہ تھا اس کو عظمت دے بیٹھے ہو، جس غرض سے روکا گیا تھا وہ تمہاری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ بڑا فتنہ ہے۔ حج سے کسی کو روکنا جو خدا کی خاطر آتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہی پیغام آج ہمارا سب کو ہے جو حج کے حجاز پہ قابض ہیں کہ ان آیات کا بھی مطالعہ کر لیا کریں. والفتنہ تو اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. اور فتنہ کا ذکر چلا ہے تو پھر فتنے کی مزید تشریح بھی آ رہی ہے. وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ تمہارے دین کو تبدیل کر کے تمہیں مرتد کر دیں. یہ ہے اصل فتنہ. خدا کے مذہب کے نام پر جبر و تشدد خدا کے نزدیک سب سے بڑا فتنہ ہے. اور جب تک تم اپنا دین نہیں بدلتے انہوں نے تمہارے پیچھا نہیں چھوڑنا, اور کوئی وجہ نہیں ہے ان کی دشمنی ان کی برخاش کی. سب جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کر دیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے, یہ کہیں گے تو ہم نہیں کچھ کریں گے, تسلیم کر لیں پاکستان کے قانون کو تو ہم یوں کر دیں گے. یہ سب جھوٹی لغو باتیں ہیں. اس زمانے میں بھی, اس سے پہلے زمانے میں بھی, اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ خدا کے نام پر جو لوگ خدا کو قبول کرتے ہیں اور وہ پھیلنے لگتے ہیں, ان کی وہ برکتیں جو اللہ سے آسمان اترتی ہیں, آسمان سے ان پر نازل ہوتی ہیں, ان کو روک نہیں سکتا کوئی. اس سے حسد پیدا ہوتا ہے, اور جب تک وہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر پہلو میں واپس نہ مل جائیں اور پرانے لوگوں کی سرداری قبول نہ کر لیں, اس وقت تک انہوں نے تم سے لڑنا ہی لڑنا ہے, تمہیں تکلیف پہنچانی ہی پہنچانی ہے. اور کوئی رستہ نہیں ہے امن کا سوائے اس کے کہ ان کے نزدیک, سوائے اس کے کہ تم مرتد ہو کے ان کی ملت میں واپس لوٹ جاؤ. اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, جو کوئی بھی اپنے دین سے تم میں سے مرتد ہوا, فَيَمُتْ, اور ایسی حالت میں مر گیا, وَهُوَ كَافِرٌ, جب کہ وہ کافر ہو, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, ان کی ساری نیکیاں, تمام اعمال جو اچھے انہوں نے کیے تھے, وہ دنیا میں بھی بیکار لاتائل ہو جائیں گے, اور آخرت میں بھی ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا, وہ سب ضائع ہو جائیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں بہت لمبا عرصہ تک رہیں گے. تو دو مصیبتوں کے درمیان مومن پھنس جاتا ہے, ایک دشمن نے چھوڑنا ہی نہیں پیچھا جب تک مرتد نہ ہو, اور مرتد ہو تو اللہ نے پیچھا نہیں چھوڑنا. اب فیصلہ تو کرنا ہے کہ دونوں میں سے کس مصیبت کو قبول کرنا ہے. اللہ کی مصیبت تو پھر ایسی مصیبت ہے جو ہمیشہ کے لیے چلتی ہے, کچھ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی, بلکہ دائمی بن جاتی ہے, اور وہ دنیا میں بھی آ جاتی ہے پھر, اور آخرت میں بھی. تو فرمایا مرتدی تمہاری تمہیں دنیا میں بھی فائدہ نہیں دے گی, یہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. دنیا والوں سے ڈر کے مرتد ہو رہے ہو تو تمہارے اعمال دنیا میں بھی ضائع کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو پہلے نیکیاں کمائی ہوئی تھیں, کچھ عزت باقی تم نے اپنی بنا لی تھی, رفتہ رفتہ مرتدوں سے سب کچھ آ جاتا رہتا ہے, وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. اور قیامت کے دن مرنے کے بعد تو جو رسوائی ہے اور جو ذلت اور جو عذاب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کیا. فی سبیل اللہ تو جانتے ہیں نا سارے, سب فقیروں نے آپ کو سکھایا ہوا یہ فقرہ, فی سبیل اللہ دے دو, فی سبیل اللہ, سبیل کا مطلب ہے رستہ, اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. امید تو اور بھی لوگ رکھتے ہیں, لیکن ان کے متعلق دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے سب جھوٹی امیدیں ان کی خوش فہمیاں ہیں. مراد ہے یہ وہ ہیں جن کی امیدیں سچی ہیں, ان کا امید رکھنا بجا ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, وہ تجھ سے خمر کا ترجمہ کیا گیا ہے شراب, اصل میں ہے نشہ آور چیز. ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو, والمیسر اور جوا, ان دو چیزوں کے متعلق, نشے اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر, تو کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. وہ منافع للناس, اور لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں, یعنی ان دونوں چیزوں میں گناہ تو, خرابیاں تو ہیں لیکن فوائد بھی ہیں. وہ اتموہما اکبر من نفعہما, لیکن ان دونوں کا جو گناہ یا ان کی برائی ہے وہ ان کے فوائد سے بہت زیادہ ہے. اس لیے حلال حرام کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز میں نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو وہ حلال وہ حرام, اور جس میں نفع زیادہ اور نقصان کم وہ حلال. تو اس اصول پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے, مگر نشہ والی چیز نشے کی وجہ سے حرام ہے, اس لیے نشے پر زور ہے. اس کا دوسرا استعمال جو نشے کے علاوہ ہو وہ ہرگز حرام نہیں, وہ ان باتوں میں آ جاتا ہے جس میں فوائد کا ذکر ہے. چنانچہ ہومیوپیتھک دوائیں ہم بناتے ہیں, اکثر جو دوائیں ملتی ہیں ساری اس میں ملتی ہیں الکحل میں بنی ہوئی, لیکن جس طرح اس کو ڈسپوز کرتے ہیں اس میں نشے کا کروڑواں حصے کا امکان بھی نہیں ہے, ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الکحل جب ہم اس کو گولیوں میں ڈال کے دیتے ہیں تو وہ جذب ہو کر خشک ہو کر دیا جاتا ہے, خالی خشک گولیاں آپ کو ملتی ہیں, اور اگر وہ خشک نہ بھی ہوں تو ساری دوائی بھی آپ کھا جائیں تو نشہ نہیں آ سکتا. اتنی تھوڑی مقدار ایک چند قطروں میں وہ 100 مریض یا اس سے بھی زیادہ کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے. اور اصول یہ ہے کہ وہ چیز جس کی زیادتی نشہ دے وہ حرام ہے, لیکن دوا کی صورت میں اس کی زیادتی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ نشے سے پہلے وہ دوا مار دے گی, اس کی پروونگ شروع ہو جائے گی. اور اس غرض سے زیادہ دوا کھا جانا کہ نشہ ہو, یہ تو خیر ویسے فعلی حرام ہے اپنی ذات میں, لیکن اصولی بات یہ ہے کہ یہ دوا جو جان بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں ایک اور اصول بھی کار فرما ہو جاتا ہے. ایک نہیں صرف, اول تو یہ کہ یہ دوائیں کبھی بھی کسی کو نشہ نہیں دیتی, سوائے اس کے کہ بعض لوگ چور اور چکے ان دواؤں کے لیبل لگا کر, یہ ہومیوپیتھی کی لیبل لگا کر پاکستان میں کثرت کے ساتھ شراب کے طور پر دوائیں بیچتے ہیں اور لائسنس ہومیوپیتھی کا لیتے ہیں, اور لیبل لگا کر انڈر گراؤنڈ جو چیز چل رہی ہیں شراب کے کاروبار چل رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی ذریعہ بنا ہوا ہے, تو وہ حرام ہے. وہ دوا کی خاطر لیتے نہیں, نہ دوا ہوتی ہے اس میں, صرف لیبل ہے, ایپیکاک لگا دیا اوپر. اب کسی کو ہومیوپیتھی میں کیا پتہ لگ سکتا ہے, دنیا کی کوئی لیبورٹری ٹیسٹ کر ہی نہیں سکتی کہ خالی شراب ہے یا دوا کا اس میں عنصر ہے. تو یہ چیزیں حرام ہیں جو نیت کی خرابیوں کے ساتھ داخل ہو جاتی ہیں, ورنہ ہومیوپیتھک دوا اپنی ذات میں ایک تو اس لیے حرام نہیں کہ جس مقدار میں وہ دی جاتی ہے اس سے زیادہ مقدار دی جا ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قطرہ جب آپ گولیوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ, جو میں نے جیسا کہ بتایا ہے, وہ گولیاں ساری ہومیوپیتھک دوا بن جاتی ہیں. اب اس کو آپ ایک من بھی کھا جائیں تو نشہ نہیں آ سکتا, 10 من بھی کھا جائیں تو نشہ نہیں آ سکتا, اس میں اتنی تھوڑی رہ جاتی ہے الکوہل کی مقدار, اس سے زیادہ تو گلے ہوئے پھلوں میں نشہ ہوتا ہے. انگور ذرا سے خراب ہو جائیں تو ان میں زیادہ نشہ آ جاتا ہے, یعنی اس لحاظ سے کہ الکوہل کی پرسنٹیج اس میں ہر گلے ہوئے پھل میں ضرور پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے جو لیبارٹری میں کام کرتے ہیں الکوہل وغیرہ بنتے ہیں جب, اس کو کہتے ہیں فروٹی آئے گی اس میں اسمیل, اس وقت سمجھنا کہ کیمیکل جو ہے اس نے کام کر دیا ہے. ہم لیبارٹری میں جب کام کیا کرتے تھے کیمسٹری میں, تو جب وہ الکوہل بنتا تھا تو اس کی علامت پروفیسر یہ بتایا کرتا تھا جب یہ بن جائے گا تو اسی وقت تمہیں فروٹی اسمیل آئے گی اور ساری لیبارٹری پھلوں کی خوشبو سے بھر جاتی ہے. تو دراصل یہ پھلوں, گلے ہوئے پھلوں کی جو بو ہے وہ الکوہل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں ضمناً کہ خدا تعالیٰ نے نشے کی بات کی ہے, شراب کا لفظ نہیں رکھا. اور جس چیز سے نشہ پیدا ہوتا ہے اس کے فوائد کا بھی ذکر فرما دیا. تو اگر نشہ نہ ہو اور فوائد ہوں صرف, تو وہ قرآن کریم کی روح سے حرام نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اس میں جو اینٹی سیپٹک مادہ پایا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کا, اور اس کے لیے تو آئے دن جتنے بھی ٹیکے لگتے ہیں یہاں وہ الکوہل مل رہے ہوتے ہیں وہاں, تو اس پہ جو کیوں نہیں شور کرتے مولوی, کیونکہ ہومیوپیتھک دوا میں جتنا الکوہل اندر جا سکتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہاں لگانے سے زیادہ چلا جاتا ہے, کیونکہ وہاں خالص الکوہل لگایا جا رہا ہوتا ہے. میں نے تو بتایا ہومیوپیتھک تو میٹھے میں ڈال کے ڈائلیوٹ ہو کے اڑ چکی ہوتی ہے, لیکن اس پر یہ حرام نہیں کہتے. تو یوں ہی ضدیں ہیں ان کی. قرآن کریم کے مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو زندگی مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتی ہے, اور بغیر حرام میں پڑے ہوئے انسان جو خدا نے جائز فوائد بنائے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور تجھ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. قُلْ قُلِ الْعَفْوَ, ان سے کہہ دے عفو. اب لفظ عفو جو ہے یہ بہت ہی دلچسپ لفظ ہے. عفو کا مطلب ایک یہ ہے اپنی ضرورتوں سے زائد, دوسرا عفو سے کام لو. چنانچہ اگر کسی غریب کے لیے کچھ نہیں ہے تو سخت کلمے سے منع فرمایا ہے, درگزر تو کرو کم سے کم اس سے, اور کچھ نہیں کرو, معذرت ہی کر لو. یہ عفو کے مفہوم کا ایک کنارہ ہے, اور ایک ہے جو کچھ بھی تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتیں چھوڑ کر پھر پورا کرو کسی کی ضرورت. اگر یہ ہو تو بعض جو یہ حکم کا خیال رکھنے والے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے. دنیا کے فاقے مٹانے کے لیے جتنی روپے کی ضرورت ہے وہ تو مومنوں کی جماعت کا سب کچھ بھی لٹا دیا جائے تو پوری نہیں ہو سکتی. تو فرمایا نفس کا حق رکھنا ہے تم نے, اپنے نفس کا بنیادی حق رکھو اور زائد میں سے خرچ کرو. اور زائد کی تعریف ہر شخص کے مالی حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے. ایک امیر آدمی ہے اس کی ضرورتوں کا معیار بھی اونچا ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بچتا بہت ہے. تو فرمایا اپنے مالی حالات کے مطابق اپنی ضرورتوں سے زائد جو ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو, اور اگر کچھ نہ ہو تو کلمہ خیر کہو. یہ عفو کے اندر داخل ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ اپنے نشانات اپنے احکامات خوب کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. یہاں آیات کتاب کی وہ آیات ہے جن میں احکام جاری ہو رہے ہیں, اس لیے یہاں آیات کا احکام ترجمہ کرنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وہ آیات جن میں احکام نازل فرما رہا ہے خوب کھول کھول کر تمہیں بیان کر رہا ہے تاکہ کہیں کوئی دھوکہ نہ رہے, غلطی نہ لگے. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم پھر ان باتوں پر غور کرو, سوچو کہ اس کے کیا کیا ہے, کیا کیا حکمتیں ہیں, اسے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں. تتفکرون کس چیز میں؟ فی الدنیا والآخرہ, یہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ان میں ایسی حکمتیں ہیں جن کا دنیا کے فوائد سے بھی تعلق ہے اور آخرت کے فوائد سے بھی تعلق ہے. بس تمہیں اپنے غور کے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ محض مذہبی تعلیم ہے, بلکہ مذہبی تعلیم جو حکمت پر مبنی ہو وہ دنیاوی فوائد بھی لازماً رکھتی ہے. تو اپنے غور کو وسیع کرو اور تدبر کرو کہ احکامات جو جاری کیے گئے ہیں انسانی سوسائٹی کے لیے کیوں مفید ہیں اور کیوں انسانی سوسائٹی کے امن کے لیے ضروری ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور تجھ سے وہ یتیموں کے متعلق بھی پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْر, تو کہہ دے کہ ان کی اصلاح بہتر ہے. اب اصلاح لہم خیر کا جواب کیا پیغام دے رہا ہے بتائیے. اس کا سوال سے تعلق کیا ہے؟ اگر اس کو آپ کو سمجھ نہ آئی تو اصلاح لہم خیر کو پیغام نہیں دے گا آپ کو, کوئی ترجمہ تو آئے گا لیکن سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں کن معنوں میں وہ پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق حکم کیا ہے کہ ان کی اصلاح کرو. تو سارا فساد یتیموں میں ہی ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کوئی فسادی لوگ ہیں جن کی اصلاح کرو؟ ان کی حقوق کی بات ہو رہی تھی اور جواب ہے کہ ان کی اصلاح خیر اچھی بات ہے. کیوں جی بتائیے. وہ صرف اصلاح کے لیے رہ گئے بیچارے, ان کی روٹی کپڑا پانی کچھ نہیں انتظام کرنا, ان کے حقوق نہیں ادا کرنے.
وہ تو کرے گا نا, جو اصلاح کرے گا وہ.
اصلاح کا موقع کیا ہے, محل کیا ہے؟ یہاں بات یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ دو طرح کے سلوک ہوتے ہیں, یا لاڈ پیار میں ان کو بگاڑ دیا جاتا ہے اور یا ان سے معمولی سی بھی اگر کمی کی جائے تو ان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے اور احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ سوسائٹی کے خلاف ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یاد رکھنا, یتیموں سے جو بھی سلوک کرو اس میں ان کے نفس کی اصلاح اور ان کے مزاج کی اصلاح سب سے زیادہ اولیت رکھتی ہے. اگر اس میں کوئی کمی آئی تو پھر تم خدا کے احکامات کی بجاوری کرنے والے نہیں ہوگے بلکہ ان کو نظر انداز کرنے والے بنو گے. اب یتیموں کے جو گھر کھولے جاتے ہیں مختلف جگہوں میں, ہمارے ملک میں خصوصاً, ان کو پکڑا دیے جاتے ہیں ڈبے مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. اب یہ جو مضمون ہے یہ اس کے خلاف, اس آیت کے حکم کے خلاف ہے. تمہیں یتیم پالنے کا شوق ہے تو اصلاح کی مصلحت کو قربان کر کے یتیم پالنے کی اجازت نہیں. اگر اس سے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوں, ان کے اندر گہرے نقائص پیدا ہو جائیں تو یہ کوئی طریق نہیں ہے یتیم پالنے کا, اصلاح پیش نظر ہو. چنانچہ بعض دفعہ بعض یتیموں کو لوگ لاٹ کر کے بھی بگاڑ اوور مچ لاٹ کر کے ستیاناش کر دیتے ہیں. کسی کا بیٹے کا بیٹا فوت ہو چکا ہے, اس کا بچہ ہے, بعض دفعہ ماں اس کی دادی, وہ ایسا بگاڑتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر ایک انفٹ وجود بن جاتا ہے, اس غیر موزوں حصے کے طور پر پرورش پاتا ہے. تو اہم چیز کی طرف پہلے توجہ دلائی گئی ہے. قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم, اور اگر تم اپنے اندر ان کو ملاؤ جلاؤ, برابری کا رتبہ دو, تو یہ ایک اصلاح کا طریق ہے. فاخوانکم, یاد رکھو تمہارے بھائی ہیں. یہ نہ دیکھا جائے غریب کا بیٹا تھا یا کسی ایسے خاندان کا بیٹا تھا جس کو تم اپنے سے نیچا دیکھتے ہو. نہ اس کی ذات دیکھو گے, نہ اس کے خاندانی پس منظر دیکھو گے. بطور یتیم تمہارے اندر مل جل کر رہے ہیں تو بھائی بن کر رہے ہیں, گرے ہوئے رتبے کے ساتھ نہ رہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اور یاد رکھو کہ اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے فساد پیدا کی ہے اور کس نے اصلاح کی ہے. تو اگر تمہارا یتیموں سے رویہ مفسدانہ ہوا, یعنی تم نے ان کے حالات بگاڑ دیے اور قوم کے لیے ایک مضر وجود بن گئے, تو تم مفسد ہو. اور اگر ان کی اچھی پرورش ہو, ہر قسم کے احساس کمتری سے پاک ہو کر وہ قوم کا ایک برابر کا حصہ بنے اور ان کا بھائی کہلا سکتے ہوں, تو یہ مسلح کی حیثیت, مسلح کی عادات, نہ مسلح کی صفات ہوں گی. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے مفسد کون ہے اور مسلح کون ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ, اور اگر چاہتا اللہ تو تمہیں تکلیف میں ڈالتا. ان اللہ عزیز الحکیم, یقین اللہ تعالیٰ بہت غالب بزرگی والا, صاحب عزت اور غلبے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. اور اگر چاہتا تو اللہ تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا, کیا مطلب ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اتنی تاکید کی ہمسائے کے متعلق کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ اس کو وارث بنا دے گا, لیکن اللہ کی حکمت نے یہ نہیں چاہا کہ اس قدر امت محمدیہ کو بعض نیکیوں کو مکلف کر دیا جائے. تو یہ وہ مقام ہے جس کی طرف اشارہ ہے. تمہارے سوال کے جواب میں اگر اللہ چاہتا اور کھل کر ان کے حقوق بیان کرتا تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاتے, تم ان کو ادا کرنے کی اہلیت نہ رکھتے بات سننے سے. تو اتنا زیادہ تاکید ہے, یعنی یتیموں کے تعلیم کے متعلق اتنا زور ہے کہ اب تمہارے سوال کا جواب ہم کھل کے نہیں دے رہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے, ورنہ اگر پورا جواب دیا جائے تو یتیموں کے حقوق ادا کرنے میں تم میں سے بہت لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو حد سے زیادہ خیال رکھنا, مگر حد سے زیادہ نہیں, حد استطاعت تک خیال رکھنا, مگر اس حکمت کے ساتھ کہ ان کا مزاج نہ بگڑے اور وہ تمہارے بھائیوں کی شان کے مطابق سوسائٹی کا حصہ بنے, وہ ایسے وجود بن کر ابھریں کہ تمہارے بھائی کہلانا ان کے شایان شان اور تمہارے شایان شان ہو. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, اور مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو یہاں تک جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں. یؤمنن, سمجھے ہیں؟ یؤمنن سے کون مراد ہے؟ عورتیں. یہ تانیث کا صیغہ ہے, مؤنث ہے یؤمنن, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلْعَمَتُمْ مُؤْمِنَتُن, اور ایک مومنہ لونڈی, امت جو غلام عورت ہو اس کو امت کہا جاتا ہے, اور بندی کے لیے بھی لفظ امت استعمال ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں امت المومن, امت اللہ وغیرہ وغیرہ جو نام ہیں. یہاں خدا کی بندی اور خدا کی لونڈی بھی ہو تو بہت اچھا نام ہے. فرماتا ہے کہ والعبد مومن خیر من مشرق ولو اعجب, اچھا حتی یؤمن, یہ ہو چکا ہے. والعبد مومن, اور مومن غلام ہو تو خیر من مشرق, مشرق ہیں وہ اوپر ہے, سوری ہاں میں نیچے اتر گیا ذرا جلدی سے. والعامۃ مومنۃ, اور مومن غلام لونڈی, یا لونڈی کا لفظ تو مجھے بہت ہی برا لگتا ہے. مومن لڑکی جو تمہاری ملکیت میں, تمہارے دائیں ہاتھوں کے نیچے ہو, خیر میں مشرکتن, مشرکہ سے بہتر ہے, یعنی آزاد مشرکہ سے. وہ لو آجبتکم, ہاں تمہیں کیسی ہی پسند کیوں نہ ہو, کیسی اچھی کیوں نہ لگے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, جس طرح عورتوں کے متعلق حکم تھا کہ مشرکہ سے شادی نہ کرو جب تک مومن نہ ہو جائے, اور یاد رکھو کہ بہتر ہے کہ غلام عورت سے شادی کر لی جائے, لونڈی سے یعنی, اور وہ مومنہ ہو تو مشرکہ سے بہتر ہے. پھر فرمایا مومن مرد عورتوں کے لیے متعلق بھی حکم آئے گا, ولا تنکحوا المشرکین, اور مشرک مردوں سے شادی نہ کرو, حتی یومنو, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ولا عبد مومن, اور غلام مومن مشرک سے بہتر ہے خواہ تمہیں پسند آئے. اولئک یدعون الی النار, یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلانے والے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت, اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے. والمغفرت بإذنہ, اور مغفرت کی طرف اپنے حکم کے ساتھ. ویبین آیاتہ للناس, اور لوگوں کے لیے نشانات کو خوب کھول دیتا ہے, کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یہاں شادی کا جو بنیادی اصول ہے وہ بیان ہو گیا ہے کہ شادی محض دنیاوی وجاہتوں اور حسن ظاہری اور حسن وغیرہ کی خاطر نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو شادی کے ساتھ بعض قانون قدرت لگے, قوانین لگے ہوئے ہیں, ان میں افزائش نسل کا قانون ہے اصل بنیادی. شادی کا نظام ہی افزائش نسل کی خاطر ہوا ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت گھر میں آ جائے جو دینی لحاظ سے کمزور ہو تو وہ نسلیں بگاڑ دیتی ہے, اور جنت کی بجائے تم جہنمی بچے پیدا کرنے لگو گے, اور تم خود بھی اس کے نتیجے میں ایسی باتوں کی طرف مائل ہو سکتے ہو کہ جنت سے محروم رہ جاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی کے سلسلے میں فرمایا کہ مختلف چیزوں میں سے دین کو ترجیح دینا, تو یہی مراد ہے کہ بعض دفعہ جذباتیت میں آ کے انسان اپنی زندگی مزے سے گزارنے کی خاطر ایک غلط شادی کا فیصلہ کر لیتا ہے یا لڑکی کر لیتی ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ آگے جب اس کے بد اثرات اولاد میں ظاہر ہوں گے تو پھر یہی دنیا جہنم بن جائے گی, اور آخرت میں بھی پھر اس کے بد نتائج ہوں گے. ایسی عورتوں کو میں جانتا ہوں, بعض خطوں کے دعوت سے تعارف ہے, بعض خود آ کر جو بتاتی ہیں, جن کی شادیاں ماں باپ نے جماعت احمدیہ سے باہر کر دی تھی, کوئی پرواہ نہیں کی ان باتوں کی. اور ایسے لوگوں سے جو دنیا دار تھے اور اس کے ایسے بد اثرات ان کے بچوں پر قائم ہوئے, اور یا پھر ان کو طلاقیں لے کر الگ ہونا پڑا, کہ خامدوں نے چھوڑ دیا کہ یہ نیک نہیں, نیک بنی پھرتی ہے, اس کو الگ کر کے باہر پھینکو. تو ایسی شادیاں جہاں دین کو نہ دیکھا گیا ہو وہ بسا اوقات ناکام ہوتی ہیں, شاذ کے طور پر کامیاب دکھائی دیں گی. اور جو دنیا کی خاطر کی جاتی ہیں, جو دین کی خاطر, دین کو چھوڑ کر کی جاتی ہیں, وہ ناکام ہوتی ہیں. جو دین کی خاطر کی جاتی ہیں, جہاں عورت کے مرد کے گن اچھے ہوں اور خدا سے خوف رکھتا ہو, وہ اگر جسمانی لحاظ سے بصورت بھی ہو یا وجاہت کے لحاظ سے کمزور بھی ہو, تو وہ شادی زیادہ کامیاب رہتی ہے, اور آئندہ نسلیں بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اچھی طرح تربیت پاتی ہیں. تو یہ مشرکہ لونڈی کا حوالہ تو آج کل براہ راست کام نہیں آ سکتا, مگر اس میں جو مفہوم ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ آیتیں جو ہیں یہ اس زمانے سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ لونڈیاں ہوا کرتی تھیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہر زمانے سے تعلق رکھتا ہے, اور جو روح ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اس کے ترجمے پر غور کرنا چاہیے. یہ لوگ آگ کی طرف بلانے والے ہیں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ, اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. بإذنہ ہی, یعنی بلانے میں کئی طریق ہوتے ہیں. فرماتے ہیں صرف بلاتا نہیں, حکم دے دے کے بلاتا ہے تمہیں. مطلب یہ ہے کہ بعض اچھی چیزوں سے تم روح گردانی کر کے اپنا مفاد بھلا کر بھی ان چیزوں میں دوڑ پڑو گے, اللہ تو تمہیں رسیاں باندھ باندھ کر واپس لا رہا ہے, اور بلا رہا ہے مغفرت کی طرف اور جنتوں کی طرف, اور تمہارا یہ حال ہے کہ جہنم کی طرف رسیاں توڑا توڑا کے بھاگتے ہو. تو بإذنہ ہی نے تاکید فرما دی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ویسے تو قانون ہے جو چاہے جو مرضی کرتا پھرے, مگر اللہ حکم دے دے کے تمہیں روک رہا ہے کہ ایسی بیہودہ حرکتیں چھوڑ دو, تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گی. وہ سلونا کا نیل محیض کیوں ابھی ہے وقت کیا سر, اب پھر چھوڑ دیجیے عبادت کون سی دکھائیں کہاں ہیں. ہاں یہ آخری اس کا حصہ, وہ یبین و آیات ہی للناس, میں بتایا تو تھا کہ اللہ خوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے نشان لوگوں کے لیے, نہیں کہا تھا. اچھا اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اپنے نشانات اور اپنی آیات کو خوب کھول کھول کر بیان فرماتا ہے, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. ویسألونک عن المحیض, اور حائضہ عورتوں کے متعلق وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں, قل ہو اذن, تو کہہ دے کہ یہ ایک تکلیف دہ حالت ہے. فاطز النساء فی المحیض, بس یہ بیماری نہیں ہے. اذن کا ترجمہ بیماری کر دیا جاتا ہے جو میرے نزدیک درست نہیں, یہ بیماری نہیں ہے, ایک حالت ہے جو درحقیقت بیماریوں سے بچانے والی ہے, اور اگر حیض رک جائیں تو عورت بیمار ہوتی ہے, حیض جاری ہوں تو بیمار نہیں ہوتی, لیکن ایک تکلیف دہ شکل صورت ہے, سنبھالنا پڑتا ہے, کئی قسم کے اس کے لوازمات ہیں جن کی ادائیگی میں دقت پیش آتی ہے, اور بعض صورتوں میں یہ بیماری بن بھی سکتی ہے. فاتذ النساء فی المحیض, بس عورتوں کو بیماری کی حالت میں اپنے آرام سے پڑے رہنے دو, بیچاریوں کو ان کے اوپر کوئی اور کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کرو. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور جب تک وہ اس حالت سے پاک صاف نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے تعلقات نہ رکھو, یعنی بول چال کے تعلقات مراد نہیں ہیں. فَإِذَا تَطَاهَرْنَا فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, اب یہاں پہلے ہے یَطْهُرْنَا, یہاں تک کہ جب تک وہ اس حالت سے پاک صاف نہ ہو جائیں. دوسری بات یہ فرمائی ہے فَإِذَا تَطَاهَرْنَا, اس میں شدت ہے تَطَاهَرْنَا میں, بس جب وہ پاک ہونے کے بعد غسل کر لیں اور اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں, یہ ہے مراد. ایک ہے از خود حیض کے بند ہونے کے نتیجے میں جو عورت کو ایک صحت نصیب ہوتی ہے اور تکلیف سے اس کو نجات ملتی ہے, دوسری طرف فرمایا کہ فائدہ تطہرنا, پھر جب وہ غسل کر کے ارادتاً اپنے آپ کو خوب پاک صاف کر لیں, فاتوہن من حیث امرکم اللہ, پھر ان کے پاس آؤ جیسا بھی اللہ نے جس طرح بھی حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, صرف ان کے پاک ہونے کی بات نہیں ہے, تمہارا بہت پاک باز ہونا بھی بہت ضروری ہے. وہ تو ظاہری طور پر نہا دھو کے پاک ہوں گی, تم ایسی بیہودہ حرکتیں نہیں کرنا کہ تم باطنی طور پر ناپاک ہو جاؤ, یہ پیغام ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے, ویحب المتطاہرین, اور ان سب لوگوں سے, اور یہاں مذکر کا صیغہ ہے اس لیے اول مرد مراد ہیں مگر عورتیں بھی داخل ہیں, جو غیر معمولی کوشش ارادے کے ساتھ پاک رہنے کی عادت رکھتے ہوں جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب اس پر بہت اعتراض اٹھتے ہیں اور بعض جہلا مسلمانوں میں بھی اس کے غلط معنی لیتے ہیں جو متطاہرین کے بالکل الٹ ہیں. لفظ تطہیر طہر کا جو مضمون ہے اس کا حضرت لوط کی قوم کے حوالے سے ذکر ملتا ہے, اور وہ تانے دیتے تھے حضرت لوط کو, یہ متطاہرین ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کے مسلک سے مخالفت رکھنے والے اور انکار کرنے والے دشمنوں کو اتانے کے موجی بنے کہ یہ متطہرین بنے ہوئے ہیں, اور یہاں متطہرین بننے کا حکم دے دیا گیا ہے. اس کے بعد اگلی آیت کا کوئی اور ترجمہ کرنا جو اس مضمون کے خلاف ہو, جہالت بھی ہے, ظلم بھی ہے, اور خدا تعالیٰ کے خلاف سرکشی ہے. اور دوسرا نساؤکم حصر الحکم میں اعتراض دوسرے دشمن کرتے ہیں کہ عورتوں کی حیثیت بگاڑ دی, وہ کھیتیوں کی طرح تمہاری ملکیت ہیں, جو مرضی کرتے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ کھیتی کہہ کے ان کی عزت کی عظمت, ان کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. کھیتی ہے پیداوار کی جگہ, عورتیں نہ ہوں تو انسانی نسل کی افزائش ہو ہی نہیں سکتی, اور کھیتی تب اچھی پیداوار دیتی ہے جب اس کا بہت خیال رکھا جائے. جو لوگ اپنی کھیتیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے حقوق ادا نہیں کرتے, وہ اجاڑ ہو جاتی ہیں اور پیداوار بھی ان کی ایسی ویسی ہو جاتی ہے. اس میں اچھی فصلوں کے ساتھ گند بھی اگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم معمولی بات نہیں ہے, تمہاری بیوی کا تم پر یہ حق ہے, کیونکہ وہ آگے افزائش نسل کا موجب بنے گی. تم اس کا اتنا خیال رکھو کہ جس طرح زمیندار اپنی کھیتی کا خیال رکھتا ہے, اور جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. جتنا اپنی کھیتی کا خیال رکھو گے اتنا ہی اچھے نتائج ظاہر ہوں گے. تو اس کے نتیجے میں تو عورتوں کے حقوق کو ایسی عمدگی سے اور اس زور سے بیان فرمایا گیا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں بھی نہیں بیان فرمایا گیا. لیکن جو جاہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھیتی ہے جو مرضی کرو, پاگل ہے, پاگل پن ہے. تو دونوں مضامین جو غلط طرف لے کے جانے والے تھے, ان کی مناہی اس طرز بیان میں داخل ہو گئی. متطاہرین کہتے ہی کھیتی کا ذکر فرما دیا ہے. وقت ہو گیا. اچھا جی, السلام علیکم, خدا حافظ.